بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह निसा की आयात 150 से 152 तक की तलावत और इन आयात का तर्जमा समात फरमा रहे थे। कारी थे अली अरबाबी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे, जिसमें पहले आलमी खबरें पेश की जाएंगी और फिर सियासी मसाइल पर गुफ्तगू भी शामिल रहेगी। प्रोग्राम गिर्दो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनेंगे और नात के बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम रमज़ान माह गुफरान आप समात फरमाएंगे और इस प्रोग्राम के बाद अखबारात की शह सुर्खियों और जरायत पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने सहाफत सुन सकेंगे। प्रोग्राम आईने सहाफत के बाद हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम मुकद्दस दिफा पेश किया जाएगा। सामिन हमारी शाम की दूसरी मजलिस की यह नशरियात शॉर्ट वे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। अब आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और सामीन के लिए आर्काइव की सहूलत भी मौजूद है। आप इंटरनेट के जरिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाज फरमाएं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। तो सामीन कुछ लम्हों बाद प्रोग्राम गिर्दोपेश के साथ हाजिर होंगे। समाज फरमाइए प्रोग्राम गिर्दो पेश। सामिन प्रोग्राम गिर्दो पेश में पहले आलमी खबरें पेश की जाती हैं, तो लीजिए हमारे साथी गुलशन नकवी से समाज फरमाइए खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बास अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान के नव मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओहदा संभालने के बाद अपने पहले अंदरून मुल्क दौरे में कराची पहुंच गए। हिंदुस्तान और अमरीका ने मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से इस बात की ठोस जमानत तलब की है कि उसका कोई भी इलाका दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान दुनिया की कौमों के लिए एक पुरकशिश नमूना बन गया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के नव मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओहदा संभालने के बाद अपने पहले अंदरून मुल्क दौरे में कराची पहुंच गए हैं। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फैसल एयरबेस पर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंचने के बाद पहले हेलीकॉप्टर के जरिए बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पहुंचे, वहां हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ इस दौरे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा भी कराची पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध के दफ्तर में तरक्याती मंसूबों और अमन अमान से मुतालिक मुशावरती इजलासों की सदारत भी शहबाज शरीफ के दौरे कराची में शामिल है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कराची में मुख्तलिफ मकामात पर शहबाज शरीफ के इस्तकबाल में बैनर और झंडियाँ लगाई गई हैं। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ बुध को दो मुकदमात में समाअत हुई। एक मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जो मौलवी इकबाल हैदर नामी एक शहरी ने दायर किया है। इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तेदा की है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। इस अपील में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुल्क का मफाद दाव पर लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मौलवी इकबाल हैदर की इस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो रुकनी बेंच समाअत कर रही है। دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہی۔ بدھ کی سماعت کے دوران درخواست گزار اکبر ایس بابر اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تین رکنی بینچ کے سامنے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ یاد رہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے ایک منحرف رکن اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ کا یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ اکبر ایس بابر کا الزام ہے کہ دو آف شور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالر کی رقم پی ٹی آئی کے کھاتوں میں منتقل کی گئی ہے اور پارٹی نے یہ بینک کھاتے خفیہ رکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایف آئی اے نے بھی عمران خان کے خلاف ایک کیس میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی مہنگا تحفہ جو ایک ہار کی شکل میں تھا کروڑوں میں بیچا، لیکن سرکاری خزانے میں صرف چند لاکھ روپے جمع کرائے۔ ہندوستان اور امریکہ نے مشترکہ بیان میں پاکستان سے اس بات کی ٹھوس ضمانت طلب کی ہے کہ اس کا کوئی بھی علاقہ دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ ہندوستان اور امریکہ کا یہ مشترکہ بیان نئی دہلی میں ہندوستانی وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور امریکہ کا یہ مشترکہ بیان دونوں ملکوں کے درمیان 2+2 ڈائیلاگ کے ایک حصے کے طور پر جاری کیا گیا ہے، جو منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقاتیں کیں۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے دونوں ملکوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان دہشت گرد پراکسی فورس کے استعمال اور ہر قسم کی سرحد پار دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور 26/11 کے ممبئی اور اس کے بعد پٹھان کوٹ حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہندوستان دونوں حملوں کے لیے پاکستان کو جواب دہ قرار دیتا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کے دہشت گردانہ حملوں سے اظہار براءت کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کی قوموں کے لیے ایک پرکشش نمونہ بن گیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے منگل اور بدھ کی درمیانی رات صدر مملکت سمیت اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی عہدیداروں اور ملک کی دیگر اعلی شخصیات نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے سبھی مسائل کو یقینی طور پر قابل حل بتایا۔ آپ نے کہا کہ دشمن اپنی لالچ کی وجہ سے مایوسی کی باتیں پھیلانا چاہتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس نے کیا ہے، لیکن یہ سب باتیں بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ مغرور امریکیوں کا ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ پابندیوں کی ذلت آمیز ناکامی کا صاف لفظوں میں اعتراف بہت اہم نقطہ ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی سفارتکاری کے صحیح سمت میں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری طرح سے ایٹمی معاملے میں نہ الجھائیں، بلکہ ملک کی حقیقی صورتحال کی بنیاد پر منصوبہ بنائیں اور مشکلوں کو حل کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطین کی مقبوضہ سرزمین پر فلسطینی نوجوانوں کی بیداری اور مجاہدت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ ان سے ظاہر ہو گیا کہ فلسطین امریکہ اور اس کے حلقہ بگوشوں کی کوششوں کے برخلاف زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیصلہ کن کامیابی فلسطینی عوام کی ہوگی۔ آپ نے اسی طرح یمن میں حالیہ جنگ بندی کو بھی اچھا قدم بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ معاہدہ صحیح معنی میں نافذ ہو تو آگے بھی جاری رہ سکتا ہے، اور اس بات میں شک نہیں کہ یمن کے عوام ہمت شجاعت اپنی اور اپنے رہنماؤں کی پہل سے کامیاب ہیں، اور اللہ بھی ان مظلوم عوام کی مدد کرے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایران کے سفارت خانے کے سامنے فتنے کی مخالفت میں ایک بڑا عوامی اجتماع کیا گیا، جس میں شرپسندوں کی مخالفت اور اتحاد کی حمایت اور ایران و افغان برادرانہ رشتوں کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یہ اجتماع بدھ کی صبح مختلف افغان جماعتوں اور عوامی تنظیموں کی کال پر کابل کے عوام کی وسیع پیمانے پر شرکت سے کیا گیا۔ اس موقع پر اجتماع کرنے والوں نے ایران اور افغانستان کی قوموں میں دوستی کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھوں میں گلدستے بھی اٹھا رکھے تھے۔ اجتماع کے بعد شرکاء نے ایران پر ایسے اپنی گفتگو میں ایران اور افغانستان کی اقوام کے دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں ہوشیاری کی ضرورت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ ایران اور افغانستان کے تعلقات کے مخالف کچھ بدخواہ عناصر نے دشمنوں کی سازشوں اور سوشل میڈیا کی جھوٹی تصاویر سے متاثر ہو کر پیر کے روز کابل میں ایران کے سفارت خانے اور ہرات میں ایران کے قونصل خانے کے سامنے اجتماع کیا اور پتھراؤ کر دیا۔ ان عناصر نے ہرات میں ایران کے قونصل خانے پر حملہ کرنے کے علاوہ ٹائر بھی جلائے اور قونصل خانے کی عمارت پر لگے کیمرے توڑ دیے۔ میڈیا ذرائع نے غرب اردن میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہنے کی خبر دی ہے، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی نے بدھ کو غرب اردن کے شہر نابلس پر حملہ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید اور 31 کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ اسی طرح شہر الخلیل میں صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں دو فلسطینی گولیوں سے زخمی ہو گئے۔ جنوبی بیت لحم میں واقع کالونی الخضر میں بھی مسلسل 3 راتوں سے فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق شمالی الخلیل میں واقع بیت امر کالونی میں فلسطینیوں نے جنین کیمپ کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ صہیونی فوجی نے مظاہرین پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو سخت زخمی کر دیا۔ دراصل فلسطینی استقامتی گروہوں نے ایک بیان میں مختلف علاقوں خاص طور سے جنین میں فلسطینی عوام کی استقامت کی قدردانی کی۔ استقامتی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنین کے عوام کا انقلاب صہیونی حکومت کی جارحیت اور زور زبردستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، اور ابھی حال ہی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کا قتل عام نہایت بے حسی اور بے دردی سے کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جسے صہیونی حکومت کے فوجی ہر روز انجام دے رہے ہیں۔ تاہم صہیونی حکومت کے خلاف ہر میدان میں کارروائی تیز کر کے اس کا جواب دیا جائے گا۔ استقامتی فلسطینی گروہوں نے بعض اسلامی اور عرب حکومتوں نیست نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں شہادت پسندانہ کارروائیوں کی مذمت کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ اس طرح کے موقف سے مسلم امہ اور مسلم حکومتوں کے عزم و ارادے کی عکاسی نہیں ہوتی۔ اس درمیان اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ غاصب صہیونیوں کو قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا۔ قدس کی غاصب صہیونی حکومت کے فوجی انسانیت سوز جرائم کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے ہی مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے شہروں اور دیہی علاقوں سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد سے وابستہ کرائے کے فوجیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 71 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور صوبہ الحدیدہ کو گولہ باری اور راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا۔ دراصل یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے منصوب ہانس برگ سے ملاقات میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا نمائندہ اور اس کی ٹیم جنگ بندی کو کامیاب بنانے کے لیے سمجھوتے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے ہانس برگ سے ملاقات میں جاری سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کا محاصرہ ختم کرنے اور سنا ایئرپورٹ کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ جارے سعودی اتحاد کے فضائی حملوں کی بنا پر سنا کا ہوائی اڈا 2016 سے بند ہے۔ یہ ایئرپورٹ یمن کے لیے دوائیں اور غذائی اشیاء پہنچنے اور مریضوں کو منتقل کرنے کا اصلی ذریعہ تھا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے اس ملاقات میں کہا کہ ہزاروں یمنی مریض سنا ایئرپورٹ کھولے جانے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ علاج کے لیے بیرون ملک جا سکیں۔ سری لنکا میں سخت مالی بحران کے باعث اس ملک کے عوام ہندوستان میں پناہ لے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں غذائی اشیاء اور بنیادی ضرورت کی چیزوں کی شدید قلت کے باعث لوگ اپنا مال اسباب بیچ کر ہندوستان جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ سفر کے اخراجات کے لیے اپنا گھر بار بیچنے پر مجبور ہیں۔ ہندوستانی حکام نے سری لنکن پناہ گزینوں کو تامل ناڈو میں ایک کیمپ میں رکھا ہے اور انہیں توقع ہے کہ مزید پناہ گزین ملک میں داخل ہوں گے۔ سیاحت سری لنکا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور زر مبادلہ کے حصول کا اصلی ذریعہ ہے، تاہم کورونا کے باعث اسے سخت نقصان پہنچا ہے۔ سری لنکا کو معاشی بحران کے باعث غذائی اشیاء، ایندھن اور بنیادی ضرورت کی چیزوں کی سخت کمی کا سامنا ہے۔ سری لنکا کے پاس ایندھن کی درآمد کے لیے زر مبادلہ کی کمی ہے، جس کے باعث بعض علاقوں کو مسلسل 13 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ ملک میں معاشی بحران کے باعث گزشتہ ایک مہینے سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یوکرین کو فوجی امداد کی کھیپ مسلسل بھیجی جا رہی ہے تاکہ روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی فوجی طاقت و توانائی کو مضبوط و مستحکم بنایا جا سکے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے منگل کے روز اعلان کیا کہ روس کے ہر ٹینک کے مقابلے میں یوکرین کو 10 ٹینک شکن میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے اس ترجمان نے دعویٰ کیا کہ روس کی جانب سے ماریوپول میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں مسلسل رپورٹیں مل رہی ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے یوکرین میں روس کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں کیے جانے والے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے برخلاف روس کے پاس کیمیائی ہتھیار موجود نہیں ہیں اور اس نے 2017 میں اپنے سارے کیمیائی ہتھیار تلف کر دیے تھے۔ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کی وزارت دفاع کی تصدیق شدہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے انتہا پسند عناصر اشتعال انگیز اقدامات، من جملہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اس مرحلے میں ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر طرز نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور میں ڈاکٹر نقوی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کل رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ یمن میں حالیہ جنگ بندی کو بھی انہوں نے اچھا قدم بتایا، اور فرمایا کہ اگر یہ معاہدہ صحیح معنوں میں نافذ ہو تو آگے بھی جاری رہ سکتا ہے، اور اس بات میں شک نہیں کہ یمن کے عوام ہمت، شجاعت، اپنی اور اپنے رہنماؤں کی پہل سے کامیاب ہیں، اور اللہ بھی ان مظلوم عوام کی مدد کرے گا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ جب سعودی عرب کو معلوم ہے کہ اسے جنگ میں کامیابی نہیں ملے گی تو وہ اسے جاری رکھنے پر مصر کیوں ہے؟ کیا کہیں گے آپ رہبر کے اس بیان پر؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رہبر معظم کا جو عالمی ویژن ہے، اور جب بھی ان کے آپ خطابات سنتے ہیں تو وہ کسی ایک ملک کے لیے یا کسی ایک قوم کے عنوان سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ عالمی تناظر میں بات کرتے ہیں، اور پھر عالمی تناظر میں بھی امت مسلمہ کے عنوان سے جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی سوچ کا انداز ہے، وہ بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ الہی اداف کی روشنی میں اور الہی اقدار کی روشنی میں، بلکہ آج کے الفاظ میں تو ہم کہیں کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، کہ جیسے قرآن امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، اور جیسے انبیاء آئے، جیسے اوصیاء تشریف لائے، اس کے بعد جو ایک دینی رہبروں کا ایک انداز رہا ہے، تو رہبر انقلاب اسلامی بھی اسی انداز سے عالم اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کے لیے درست ہے کہ ملکوں کی تقسیم ہے، ایک سعودی عرب ہے، یمن ہے، لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کو ایک جسد واحد کی طرح تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقاریر ہوں، ان کی تحریر ہو، ان کے پیغامات ہوں، تو اس میں یہی تاثر ملتا ہے کہ کہیں پہ بھی مسلمانوں کے درمیان اگر کہیں مشکل ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس مشکل کو حل کیا جائے، چاہے وہ مشکل باہمی مسائل کی وجہ سے ہو، چاہے وہ دشمن کی وجہ سے ہو۔ اب دیکھیں مثلا فلسطین کی مثال ہے، فلسطین کے عنوان سے رہبر معظم کا کتنا ایک واضح موقف ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام بلکہ دنیا کا سب سے اہم ایشو جو ہے وہ فلسطین ہے, اور اس پہ وہ اپنے تقاریر میں خطابات میں اشارہ فرماتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس مسئلے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا جائے. یمن کے مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے کہ جو گزشتہ 7-8 برسوں سے امت مسلمہ کے لیے, بالخصوص خطے کے لیے, ایک بڑے مسئلے میں تبدیل ہو چکا ہے. ایک بڑا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک طرف تباہی کا شکار ہے, دوسری طرف امت مسلمہ بھی اس وجہ سے آپس میں تقسیم ہو جاتی ہے. یمن کے مسئلے میں کچھ لوگ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ لوگ یمن کے مجاہدین کے ساتھ ہیں, کچھ غیر جانبدار ہو گئے ہیں. دوسری طرف دشمن کو بھی ایک موقع مل گیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, اور آپس میں ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو والی پالیسی جو ہے وہ نافذ کی. اس میں رہبر معظم نے گزشتہ رات جو ہے بڑے واضح الفاظ میں باقاعدہ سعودیوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلی بات کرتے ہیں اور مجموعی طور پر آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے, جنگ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن گزشتہ روز تو وہ درد جو رہبر معظم کے اندر موجود ہے ان یمنی مظلوموں کے لیے, اس درد کا ہم نے محسوس کیا, احساس کیا ہے کہ واقعی رہبر معظم براہ راست سعودیوں کو مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ بس کرو, تمہیں یقین ہے کہ یہ جنگ تم نہیں جیت سکتے, تو کیوں دونوں طرف جو ہے وہ مسلمانوں کو آپ اس میں لڑا رہے ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رہبر معظم نے جس انداز سے یہ بات کی ہے, جتنی قاطعیت کے ساتھ بات کی ہے, کہ 7 سالوں میں یہ جنگ پوری دنیا ایک طرف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ عرب لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہے, خلیج فارس تعاون کونسل ان کے ساتھ کھڑی ہے, امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, یہ جتنے استقبالی اور سامراجی طاقتیں ہیں یہ سب بھی سعودیہ کے ساتھ کھڑی ہیں, اور نہ صرف سفارتی سطح پہ کھڑی ہیں بلکہ عملی میدان میں کوئی اسلحے دے رہا ہے, کوئی انٹیلیجنس کی انفارمیشن دے رہا ہے, کوئی اور طرح کے جو ہے وہ انداز سے سعودیہ کی مدد کر رہا ہے, لیکن نہتے یمنی گزشتہ 7-8 سالوں میں جس طرح لڑے ہیں اور جس بے جگری کے ساتھ لڑے ہیں, یہ واقعاً اس کی مثال نہیں ہے. ان کے پاس تو یعنی شروع کے جنگ میں بھی اور اب بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ خود پورا لباس نہیں ہے. یعنی ان کے فوجیوں کی حالت دیکھیں, جو ماضی جنگ پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سعودی اور سعودی اتحاد کے فوجی کہ وہ دنیا کے بہترین یونیفارم میں اور محفوظ ترین ٹینکوں کے اندر اور اسلحوں کے ساتھ اور سب کچھ, اور اس کے مقابلے میں ایک غریب یمنی جس کے لباس بھی پورا نہیں ہے, جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, لیکن وہ مقابلے میں ڈٹا, اور 7 سالوں میں اس نے ثابت کیا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی واقعاً اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور اس کے باوجود انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب تو صورتحال کافی بہتر ہو رہی ہے, اب تو یمن کے مجاہدین نے خود کفالت کی اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے خود اب ان کے پاس اپنے ڈرونز ہیں, ان کے پاس اپنے میزائل ہیں, اور ایسے میزائل اور ڈرونز کے جو سعودی عرب امریکہ کی مدد کے باوجود ان کو آرامکو تک جانے سے نہیں روک سکا. کئی اہم تنصیبات پہ یمنیوں نے جب حملہ کیا تو ان کا سارا دفاعی نظام کے جو امریکہ کا دیا ہوا تھا وہ ناکام رہا.
بالکل.
تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم کی طرف سے جو یہ ارشاد ہے کہ اب بس کرو, اب اس کا کوئی حاصل نہیں ہے, تم فتح تو حاصل کر نہیں سکتے, تم یمنیوں کی تقدیر کا فیصلہ تو کر نہیں سکتے, تم یمنیوں پر اپنے مرضی کا بندہ تو مسلط کر نہیں سکتے, تو یمنیوں کو جنگ میں مزید
الجھاؤ
نہیں ہے, خود بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اور خود امت مسلمہ کے لیے بہتر نہیں ہے, خود اہل یمن کے ان محروم اور پسماندہ لوگوں کے لیے, جو دیکھیں اس وقت آپ نے زمینی معاشرہ, سرحد کیا کہتے ہیں, سمندری معاشرہ, فضائی معاشرہ, البتہ رہبر معظم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 2 اپریل سے جو جنگ بندی ہوئی ہے اس جنگ بندی کو پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگرچہ خبریں اچھی نہیں ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ معاف کیجیے گا جنگ بندی کی مخالفت کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی رہبر معظم نے اس پہ ایک پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس جنگ بندی پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے.
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم حليف العلم والحكم نبي 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 نبي
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام تقویم تاریخ. سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھرکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 فروردین, 11 رمضان المبارک اور 13 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ رمضان المبارک 853 ہجری قمری کو مسلمان محدث ادیب اور مورخ امام برہان الدین ابو اسحاق بن موسیٰ بن بلال المعروف ابراہیم کراکی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی. انہوں نے قرآن سیکھنے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف علمی اور دینی مراکز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی, یہاں تک کہ فقہ اور ادبیات میں کافی مہارت حاصل کر لی. انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ الخلیل اور بیت المقدس میں گزارا, اور 808 ہجری قمری میں وہ مصر چلے گئے اور قاہرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی. نیز اسی شہر میں ان کی وفات ہوئی. ابراہیم کراکی نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں, جن میں قرآنی علوم پر ان کی 2 کتابیں قابل ذکر ہیں. تیرہ اپریل سن 1919 عیسوی کو ہندوستان میں جلیاں والا باغ قتل عام کا واقعہ رونما ہوا. 1919 عیسوی میں برطانوی سامراج نے ہندوستانی عوام کے قیام اور جدوجہد کو روکنے کے لیے رولیٹ قانون کو منظوری دی, جس کی روح سے سامراجی پولیس کو مشکوک افراد کو بغیر ثبوت اور قانونی حکم کے گرفتار کرنے اور قید کرنے کا اختیار حاصل تھا. اس قانون کے پاس ہونے پر ہندوستانیوں کا غم و غصہ بھڑک اٹھا, اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے 5,000 سے زائد افراد امرتسر کے جلیاں والا باغ میں اکٹھے ہوئے. ان پر فوج نے انگریز افسر کے حکم سے گولیاں چلائیں. اس قتل عام کے بعد انگریز کمانڈر نے حکم دیا کہ کوئی بھی زخمیوں کے پاس نہ آنے پائے اور انہیں پانی اور غذا نہ دے. اس قتل عام میں 1200 افراد ہلاک اور 4,000 زخمی ہوئے. تیرہ اپریل سن 1975 عیسوی کو لبنان کی خانہ جنگی فلسطینیوں کی ایک بس پر انتہا پسند فلانجسٹوں کے حملے اور 30 فلسطینیوں کے قتل سے شروع ہوئی. اس قتل عام کے بعد لبنان کے مسلمانوں اور قوم پرست فلانجسٹوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. کچھ عرصے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر
فلانجسٹ چھاپہ ماروں نے حملہ کر دیا، جس کے بعد فلسطینی چھاپہ مار بھی لبنان کی خانہ جنگی میں شریک ہو گئے۔ اس جنگ نے، جو صہیونی حکومت کی شرنگیزی سے شروع ہوئی تھی، لبنان کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ لبنان کی خانہ جنگی 1990 میں طائف معاہدے کے بعد ختم ہوئی۔ چوبیس فروردین 1380 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ مشتبہ محمدی عراقی نے وفات پائی۔ وہ 1294 ہجری شمسی میں ایران کے شہر عراق کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم کی طرف راغب ہوئے اور شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محمد تقی خونساری اور سید محمد حجت کوہ قمرئی جیسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنا کافی وقت تحقیق و تالیف میں گزارا اور بہت سی کتابوں کی تصحیح بھی کی۔ تیرہ اپریل سن 2003 عیسوی کو عراق میں تین عشروں پر محیط صدام کی ڈکٹیٹر حکومت کے استبداد کے خلاف پہلی بار عوامی مظاہرے ہوئے۔ عراق میں 9 اپریل سن 2003 عیسوی کو عراق کی عامرانہ صدام حکومت کے خاتمے اور جارے افواج کے، خاص طور سے امریکی فوج کے، عراق پر قبضے کے بعد قابضوں کے خلاف یہ پہلے عوامی مظاہرے تھے۔ 13 اپریل کو بغداد میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں میں مظاہرین نے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور ساتھ ساتھ نہ امریکہ اور نہ اسرائیل کے نعرے بھی لگائے۔ مظاہرین نے کہا کہ ہم قابضوں کو نہیں چاہتے، بش اور صدام ایک ہیں، امریکہ نے آزادی کے نام پر ہمیں ہرج و مرج سے سوغات دی ہے، ہم سلامتی چاہتے ہیں، غاصبانہ قبضہ نہیں۔ ان مظاہروں میں عراق میں اسلامی انقلاب کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم صرف اسلامی حکومت کو تمام نژادوں اور مذاہب کی ضامن سمجھتے ہیں۔ تیرہ اپریل سن 2015 عیسوی کو نوبل انعام یافتہ اور اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنانے والے جرمن ادیب گینٹر گراس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1927 عیسوی میں موجودہ شہر گڈانس میں پیدا ہوئے تھے۔ 4 اپریل سن 2012 عیسوی کو، جب ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغرب کی الزام تراشیاں عروج پر تھیں، تو ان کے کچھ اشعار جرمنی، امریکہ اور اٹلی کے اخباروں میں شائع ہوئے، جس سے میڈیا اور سیاستدانوں میں بھونچال سا آ گیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں واضح طور پر اسرائیل کا نام لیا ہے اور پیشگی حملہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایٹمی طاقت کی حیثیت سے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ گینٹر گراس کو سن 2013 عیسوی میں سیسرو نامی جریدے کی طرف سے جرمن زبان کا اول نمبر کا روشن فکر شخص قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے جرمنی کے شہر لوبک کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جانی ہے. سامعین آگے چل کر آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد اخبارات پر مشتمل پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا, اور پروگرام آئین صحافت کے بعد اگلا پروگرام مقدس دفاع آپ سماعت فرمائیں گے. تو سامعین لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان ماه غفران.
رمضان رمضان يا شهر الغفران. رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی.
سامعین سب سے پہلے سماعت فرمائیے رمضان المبارک کے 11ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن میری نظر میں حسن سلوک اور نیکوکاری کو ایک محبوب اور پسندیدہ عمل بنا دے, اور کچھ ایسا کر دے کہ میں فسق و فجور اور گناہ و عصیان کو مکروہ اور ناپسند سمجھوں. اے فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والے, اس دن اپنے قہر و غضب کی آگ مجھ پر حرام کر دے. تجھے تیری مدد و استعانت کا واسطہ.
اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ. اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ.
اللہ یا حنان اللہ یا دیان. اللہ یا حنان اللہ یا سبحان.
اللہ سبحان اللہ
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
سامعین، آج رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ ہے، آج 11ویں دن ہے کہ ہم دسترخوان الہی سے اپنی روح کو سیراب کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سمندر کی مچھلیوں کی طرح ہم پانی کی قدر نہ کریں. رمضان المبارک آب حیات ہے، اس کی مثال سمندر کسی ہے جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں. یہ ہم سے اس قدر نزدیک ہے کہ اس بات کا اندیشہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں. بالکل اسی طرح کہ جب ہم صحیح و سالم ہوتے ہیں لیکن اپنی سلامتی کی جانب متوجہ نہیں ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی ہم بیمار پڑتے ہیں تب متوجہ ہوتے ہیں کہ سلامتی کتنی بڑی نعمت تھی. ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک سے غافل ہو جائیں اور اس وقت اس کی جانب متوجہ ہوں جب یہ گزر چکا ہو. دنیا کی تمام اشیاء اور ہمارے اعمال کی طرح رمضان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہری طور پر رمضان سال کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو 29 یا 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ رمضان کا باطن ایک بالکل مختلف دنیا ہے. رمضان بجائے خود ایک سال ہے، کیونکہ انسان کی سال بھر کی تقدیر اسی مہینے میں لکھی جاتی ہے. رمضان اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں میں سے اسی کو نزول قرآن کے لیے اور بندوں سے ہم کلام ہونے کے لیے چنا ہے.
ہم نے 12 سنا ہے کہ رمضان خود سازی کا مہینہ ہے، یہ دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے اور خدا کے سوا ہر چیز اور ہر کسی کی محبت کو نکال باہر کرنے کا مہینہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تجزیہ نفس اور دل کو گناہوں سے پاک کرنا آسان کام نہیں ہے، اور ہر شخص اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن رمضان ایک ایسا راز ہے جس سے آگاہ ہو کر ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ راز قرآن کریم کے نزول کے لیے اس مہینے کا منتخب کیا جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے تزکیہ نفس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا تعلق نزول قرآن اور حصول علم کے ساتھ جوڑا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اشارہ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے.
سامعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نزول قرآن کریم اس کی تلاوت اور آیات کی حکمت سے آگاہ ہونے کا تزکیہ نفس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. رمضان قرآن کریم کی بہار ہے، مومنین روزانہ بعض آیات کی تلاوت اور ان کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیز تزکیہ نفس کے سلسلے میں ممد و معاون ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اپنے نفس کو پاکیزہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، صرف خدا ہی ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. گناہوں کی آلودگی دیمک کی طرح ہماری ہستی کو کھا جاتی ہے. نزول قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں اس نے ہم پر نازل کی ہے تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں. اگر خدا ہم پر یہ رحمت نازل نہ کرتا تو ہم کبھی بھی خود کو خدا کے لیے خالص نہیں کر سکتے تھے. سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم روزے کی نیت کی اہمیت پر روشنی ڈالنے اور بعض اہم نکات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. دوسری تمام عبادتوں کی روزے کی طرح نیت بھی ضروری ہے. مطلب یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے اور روزہ باطل کرنے والی تمام چیزوں سے صرف حکم خداوندی کی تعمیل میں اجتناب کرے. اگر انسان روزے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہی کافی ہے. نیت کو زبان پر لانا ضروری نہیں. اس رمضان المبارک کی ہر رات میں اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رات ہی پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے.
سامن، روزے کی نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا چاند نظر آ جانے کے بعد فجر کی آذان تک جان بوجھ کر روزے کی نیت نہ کرے اور دن میں کسی وقت نیت کرے تو اس کا روزہ باطل ہے. اس کے علاوہ اسے غروب آفتاب تک روزے کو باطل کرنے والے تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور رمضان کے بعد اس دن کے روزے کی قضا بجا لانی چاہیے. اسی طرح اگر انسان رمضان کے علاوہ کسی اور واجب روزے، مثلا کفارے یا قضا شدہ روزے کی نیت نہ کرے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جائے، تو اگر اس نے اس وقت تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے. اگر کوئی شخص مریض ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو کوئی اشکال نہیں. اگر وہ دن میں کسی وقت صحت یاب ہو جائے تو اس پر نیت کرنا اور اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ظہر سے پہلے صحت یاب ہو جائے اور اس نے روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام بھی انجام نہ دیا ہو تو احتیاط مستحب ہے کہ روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی قضا بجا لائے.
ایک دن ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا خدا ہمارے نزدیک ہے اور کیا میں اس سے آہستہ سے دعا مانگ سکتا ہوں، یا وہ دور ہے اور مجھے بلند آواز میں اس سے دعا مانگنی ہوگی؟ ابھی رسول اکرم نے کچھ نہیں کہا تھا کہ آپ کے قلب مطہر پر آیت نازل ہوئی اور خدا پر ایمان رکھنے والے تمام زمانوں کے انسانوں کو جواب دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں. اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. پیغمبر اکرم اور آئمہ طاہرین کی سیرت کے مطالعے سے اس مہینے کی اہمیت ہمارے لیے زیادہ اجاگر ہوتی ہے.
سامن، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تھے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے. آپ نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کے سلسلے میں پروردگار سے مدد طلب فرماتے تھے. آپ رمضان مبارک میں روزہ داروں کو طعام سے نوازتے تھے. منقول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ حاجت مندوں کو پہلے سے زیادہ نوازتے تھے. آپ لوگوں کو تاکید کرتے کہ رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. بلا شبہ ایک اچھی زندگی کے لیے پیغمبر اکرم کی سیرت و کردار بہترین نمونہ عمل ہے. جو شخص بھی سعادت مند بننا چاہتا ہے اسے آپ کی پیروی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سایہ مصطفیٰ حسین، بایا. سے عشق تو بابس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد دیگر زینب سایہ مصطفیٰ جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے جو شرط ہوتی نہ سجدے میں سر کٹانے کی خدا گواہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے عشق کا دیوتا مصیبت میں نمازوں کو بھلایا تو نے زیر خنجر بھی یہی کر کے دکھایا تو نے خوف باطل کا ہرگز ہے نہ کھایا تو نے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنایا تو نے عشق کا دیوتا
سامعین ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین ریڈیو تہران کی نشریات آپ ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ اخبارات کی تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ سمعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، آج کے اخبار میں بھی ہم کچھ اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کچھ تفصیلی خبریں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بعض اخبارات کی اہم سرخیوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ ابتکار کی سرخی ہے، ہرات و کابل کے واقعات ایران و افغانستان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہیں، وزیر داخلہ۔ روزنامہ دستور کی سرخی ہے، مسجد الاقصی کے خلاف جارحیت اور جنین میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ جاری۔ روزنامہ نیویارک ٹائمز کی سرخی ہے، نیویارک بیرولکن میں میٹرو اسٹیشن میں فائرنگ، حملہ آور کی تلاش، 23 زخمی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلی خبریں۔ روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، ملکی حکام منصوبہ بندی میں ایٹمی مذاکرات کے انتظار میں نہ رہیں، قائد انقلاب اسلامی۔ اخبار لکھتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملکی عہدیداروں سے ایک ملاقات میں ملک کے تمام مسائل کو یقینی طور پر قابل حل بتایا اور نئے سال کے نعرے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ کی طاقت کے عناصر اور مختلف میدانوں میں اس کی کامیابیوں نے ایران کو اقوام عالم کے لیے ایک پرکشش مثال بنا دیا ہے، اس لیے عوام کو مایوس کرنا اور ان کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے، عوام اور انقلاب پر ظلم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنی اس تقریر میں مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی نوجوانوں کی سرگرمیوں اور بیداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان سرگرمیوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور اس کے پیروکاروں کی کوششوں کے برخلاف فلسطین زندہ ہے اور خدا کے فضل و کرم سے سر انجام کامیابی فلسطینی عوام کو حاصل ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ویانا مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے ملک کی سفارتکاری کی اچھی سمت و سو کی تعریف کی اور فرمایا کہ ملکی حکام کسی بھی صورت میں ایٹمی معاملے کے حل ہونے کا انتظار نہ کریں اور ملک کے موجودہ حقائق کی بنیاد پر منصوبہ بندی اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین، اخبار رائے الیوم کی سرخی ہے، یوکرائن جنگ میں کیمیاوی اسلحے کے استعمال کا الزام، کیا پوتین ایٹم بم استعمال کرنے پر مجبور ہوں گے؟ اخبار لکھتا ہے کہ یوکرائن کے صدر نے روس کی جانب سے کیمیاوی اسلحے کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور مغربی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی رپورٹوں میں اس خدشے کی تصدیق بھی کی ہے، تاہم اس سلسلے میں کسی رپورٹ کی تصدیق یا اس کی نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کیمیاوی اسلحے اور تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں ماضی میں بھی بہت سے جھوٹ سن چکے ہیں، خاص طور پر عراق کے سلسلے میں انہوں نے اسی طرح کے جھوٹ کے سہارے دنیا کے 70 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر عراق پر حملہ کیا تھا۔ یوکرائن کی جنگ کے بارے میں امریکہ اور روس کے متضاد دعوے ہیں، تاہم یہاں پر ہم روس کے شدت پسند قومی رہنما ولادیمیر جیریو نوویسکی کا ذکر کریں گے، جن کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا ہے اور جن کے جنازے پر پوتین نے گلدستہ چڑھایا تھا۔ ان کا آخری بیان یہ تھا کہ روس ہارے گا نہیں، بھلے ہی پوری دنیا تباہ ہو جائے، اور روس کے بغیر دنیا کا تصور ہی نہیں، بھلے ہی روس کے پاس موجود تمام ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان حالات میں یہ واضح ہے کہ یوکرائن کی جنگ اسی وقت رکے گی جب مغرب روس کی سیکیورٹی تشویش کو سمجھے گا۔ اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزنامہ صحافت، گجرات میں پھر فساد، ہمت نگر میں گھروں پر پھینکے گئے پیٹرول بم، پولیس نہیں کر رہی مدد، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ دی ہندو، ہندوستان کو ایسے صدر کی ضرورت ہے جو اس کے سیکولر اور جمہوری رول کا تحفظ کر سکے، ستارام یچوری۔ روزنامہ خبریں اداروں کے خلاف مہم چلانے والے قانون کی گرفت میں ضرور آئیں گے، پاکستان کے وزیر اعظم۔ اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کی ایک سرخی پر نظر ڈالتے ہیں۔ شہباز شریف کا اقتدار میں آنا، ہندوستان کی توقعات۔ اقبال لکھتا ہے کہ تجزیہ کاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد تعلقات پر طاری سفارتی جمود دور ہو جائے گا اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایٹمی قوت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی برسوں سے کشیدہ ہیں۔ ان کے مطابق نئے وزیر اعظم شہباز شریف جو حقیقت پسند اور کاروبار دوست رہنما ہیں، انہیں فوری طور پر پڑوسی ممالک سے دوستانہ اور خوشگوار تعلقات کا چیلنج درپیش ہے۔ ان ممالک میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں آزادی کے بعد سے 75 سال میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن شہباز شریف کا تعلق ایسے سیاسی خاندان سے ہے جو ہندوستان سے مفاہمت آمیز رویے کے لیے شہرت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپس میں اختلافات اور تنازعات باہمی مکالمے سے حل ہوں، جبکہ ان کے پیش رو عمران خان نے مہازارائی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ سمین، روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، حالات بگڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اقبال لکھتا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش اور مغرب بنگال کے واقعات اتوار کی شام سے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ شکر ہے کہ جو چنگاری جہاں بھڑکی اس نے نقصان تو کافی پہنچایا، مگر وہ وہیں سرد ہو گئی، زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ اس کی وجہ رفع شر کے مقصد سے اپنائی گئی مقامی انتظامیہ کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کا صبر و تحمل بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی۔ انتظامیہ کے چوکس رہنے کی ضرورت ہر چند کے پہلے بھی تھی، مگر ملک کے موجودہ ماحول میں کافی بڑھ گئی ہے۔ جب فرقہ پرست عناصر ہر اس شے، طریقہ کار اور روایت کے خلاف تنازع پیدا کر کے ادھم مچانے پر مامور ہیں جس کا مسلمانوں سے تعلق ہے، اس کی مثال نماز جمعہ کی ادائیگی، ہریانہ، حجاب اور ہندو یاتراؤں یا میلوں میں مسلم دکانداروں کی موجودگی کے جیسے مسائل شامل ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پاس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں دفاع مقدس کے 8 سالہ دور میں ایرانی جوانوں کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق اور گہرے ایمان و اعتقاد کو ظاہر کرنے کے لیے شہداء کی بعض وصیتوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سمیع عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاع کے سلسلے کے 6ویں پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے اس حصے کا دوبارہ ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اس جنگ کو دوسری جنگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایران کے خلاف صدام کی مسلط کردہ جنگ کی ایک خاص اور مختلف خصوصیت یہ تھی کہ یہ جنگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لڑی گئی، اور وہ بھی ایک ایسے دور میں جب مغرب اور مشرق کے دو بلاک اپنی پوری قوت کے ساتھ اس دنیا پر حاکم تھے۔ مغرب اور مشرق کی دو سپر طاقتوں کی حمایت سے صدام کی حکومت کی جارحیت کے خلاف ایرانی جوانوں کے 8 سالہ دفاع کی ایک خصوصیت امام خمینی اور ایرانی قوم کے درمیان گہرا جذباتی اور روحانی تعلق تھا۔ ایرانی قوم بلکہ نوجوان نسل کا یہ جذباتی اور روحانی رشتہ کوئی وقتی عارضی اور جذباتی نہیں تھا، بلکہ امام خمینی کی قیادت پر ان کے گہرے یقین کی علامت تھی۔ جنگی شہداء کی وصیت کا ایک اہم ترین حصہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے گہرے جذبات کا اظہار اور ان کی پیروی کی تلقین کرنا تھا۔ عراقی باسیوں کے شدید ترین تشدد اور اذیتوں میں قید ایرانی مجاہد بھی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے جذبات اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوئے اور سخت ترین اذیتیں برداشت کی، لیکن باسیوں کی درخواست پر کیمرے کے سامنے آ کر امام کی توہین نہ کی۔ مجاہدین کا امام خمینی کے ساتھ 8 سال تک دفاع مقدس کا جو رشتہ تھا وہ ایمان اور بیداری پر مبنی رشتہ تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہبریت اور قیادت پر ان کا عقیدہ اتنا جذباتی اور منطقی تھا کہ اسلامی حکومت میں ہی اس کو سمجھا اور درک کیا جا سکتا ہے۔ مجاہدین نہ صرف اپنے رہبر کے مطیع تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ ایک شاگرد جیسا رشتہ بھی تھا۔ وہ انقلاب کے اس عظیم معمار امام خمینی کے تمام احکامات اور باتوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ اس گہرے اور شعوری رشتے کی دستاویز شہداء کے وصیت نامے ہیں۔ آج مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے کئی عشرے گزرنے کے بعد بھی یہ وصیتیں ایک قیمتی خزانہ بن چکی ہیں جو مختلف جنگی کاروائیوں میں شہید ہونے والے مجاہدین کے طرز عمل اور بلند و ارفا جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں ایران کے دفاع مقدس کے شہداء کی عظیم بصیرت اور گہری نظر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بعض وصیتوں میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے متعلق جملوں کو پڑھنا، خاص طور پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے کمانڈروں کی وصیت امام اور شہداء کے درمیان اس تعلق کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ شہید محمد جہاں آرا خرم شہر کے کمانڈر تھے۔ وہ خرم شہر کے عوام اور نوجوانوں کی مزاحمت کو کم سے کم ہتھیاروں سے مؤثر کرنے میں انتہائی اہم شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ خرم شہر کے نوجوانوں نے 34 دن تک صدام کی باسی حکومت کے کئی بختر بند ڈویوں اور پیادہ فوج کے خلاف مزاحمت کی۔ خرم شہر کے عوام کی مزاحمتی داستان مسلط کردہ جنگ کے 8 سالوں میں قربانیوں کے روشن صفحات میں سے ایک اہم صفحہ ہے۔ شہید محمد جہاں آرا صدام کے ایران پر حملے کے 1 سال بعد اسلامی جمہوری ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے متعدد کمانڈروں کے ساتھ ایک طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ محمد جہاں آرا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نام اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، اے امام، آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضرت نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے گزارا۔ آپ نے کیسی مشکلات اور کیسی کیسی مصیبتیں نہ دیکھیں، لیکن اے امام اور اے تاریخ کے عظیم شخص، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی تحریک سے آج کی نئی تاریخ میں اسلام کی تحریک کا آغاز کیا اور دنیا کے مظلوموں کی آزادی کی ضمانت فراہم کی، لیکن اے امام، وہ کون ہے جو آپ کے دکھوں اور دردوں کو سمجھتا ہو اور جو اس بات کو سمجھتا ہو کہ اس تحریک کے ایک مختصر لمحے میں بھی آپ کی تحریک سے خیانت، تاریخ انسانیت اور تاریخ کے تمام موجودہ اور مستقبل کے انسانوں کے ساتھ غداری ہے۔ خرم شہر کے عظیم سپہ سالار نے اپنی وصیت کے ایک اور حصے میں ذکر کیا ہے، اے امام، میں آپ کے درد، آپ کی تکلیف کو جانتا ہوں اور ان کو بھی جانتا ہوں جو اپنی جان دے کر آپ کو اس غم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان والے نوجوان ہیں جو اسلامی عدل کی حکمرانی کی راہ میں اپنا وجود اور اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں اے امام، آپ کا درد وہ نوجوان سمجھتے ہیں جن کے پاس مال دنیا میں سے صرف آپ کی قیادت اور رہبری ہے۔ یہ آپ کے ہدف جو یقیناً اسلام ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اے امام، ہم آپ کے نبوی راستے کو کہ جو انبیاء اور تاریخ سے جڑا ہوا ہے کبھی انحراف نہیں کریں گے، اور جب تک ہماری رگوں میں خون ہے اسلام کے راستے کو زندہ رکھیں گے۔ جہاں آرا نے امام خمینی کے لیے اپنے وصیت کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا، اے امام، میں اس فرد کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں جس نے کربلائے خرم شہر میں کربلائے حسین کو درک کیا ہے، میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے دلوں کی گہرائی اور شہداء کے خون میں لت پت لاشوں سے بلند ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اے امام، جس دن سے جنگ شروع ہوئی اس وقت تک جب تک خرم شہر سکوت کر گیا، میں نے ایک ماہ تک مسلسل کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب مجاہدین پر صدام کے حملے شدید ہوتے اور وائرلیس سے رابطہ ختم ہو جاتا یا حملوں کے شور میں وائرلیس کی آواز سنائی نہ دیتی تو ہم بے دست و پا ہو جاتے، تو میں اپنے مورچے میں جا کر گریا کرتا اور گڑ گڑا کر پکارتا کہ اے رب العالمین، ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا انتخاب نہ کرنا۔ سامن، شہید محمد ابراہیم ہمت محمد رسول اللہ نامی ڈویژن کے کمانڈر تھے۔ یہ ڈویژن سب سے اہم فوجی یونٹوں میں سے ایک تھی جو عراق میں متعدد کاروائیوں اور باسی فوج کو بھاری شکست دینے میں ایک بڑے نام کی حامل تھی۔ شہید محمد ابراہیم اپنے وصیت نامے میں اپنی والدہ کے نام لکھتے ہیں، اے ماں، جہالت معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے اور طاغوت کی حکومتیں اس جہالت کی تکمیل ہوتی ہیں، اور ایسے انسان کو ایک پاکیزہ نسب سے پیدا ہونے میں صدیاں لگ سکتی ہیں جو ایک کنفیوز معاشرے کی رہنمائی کے قابل ہوتا ہے۔ بے شک امام خمینی امامت و جرأت و شہادت و قیادت کی راہ کو جاری رکھنے والوں میں سے ہیں۔ ماں، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں امام خمینی کے اعلان پر مرنے کے لیے تیار تھا؟ ان کے الفاظ میرے بوسیدہ دل و وجود میں اسلام کی روشن روح کی تحریک پیدا کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اگر مجھے شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا تو امام سے درخواست کریں کہ وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ شاید اللہ تعالی مجھ سیاہ روح کو اپنی بارگاہ میں شہید کے طور پر قبول کر لے۔ شہید ہمت اپنی وصیت میں مزید لکھتے ہیں، امام خمینی پاکیزگی، معرفت اور خلوص کا پیکر ہیں، ان کے احکام کو بجا لاؤ تاکہ خدا تم سے راضی ہو، کیونکہ وہ ولی فقی ہیں اور خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ سامعین، سید الشہداء ڈویژن کے کمانڈر شہید علی رضا مواحد دانش اپنے بھائی کے نام وصیت میں لکھتے ہیں، محمد رضا، اے میرے مومن بھائی، کوشش کرو کہ زندگی میں ظالم کے دباؤ میں نہ ہو اور ہمیشہ ظالموں کے ظلم کے خلاف لڑو، جس کی قیادت آج کی تاریخ میں ہماری تاریخ کے عظیم انسان امام خمینی کر رہے ہیں۔ اصفہان کے شہداء میں سے ایک شہید جعفر علی خرم آبادی نے اپنی وصیت میں لکھا، لوگوں، شب زندہ دار، متقی اور استقامت کے مظہر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے احکام کو دل سے مانو اور ان کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرو۔ اصفہان ایران کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں مسلط کردہ جنگ کے دوران کئی شہید ہوئے۔ اصفہان میں کئی خاندانوں نے فخر سے اپنے دو یا تین بچے میدان جنگ میں بھیجے اور وہ شہید بھی ہوئے۔ اصفہان کے ایک اور شہید احمد علی بیابان پور نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا رہبر اور مرجع دیا ہے۔ خدایا، میری قوم کو علم و آگہی دے تاکہ وہ اپنے قائد کو پہچانے اور اس کا حکم مانے۔ شہداء کی وصیتوں اور انقلاب اسلامی کے عظیم رہبر امام خمینی پر مجاہدین کے ایمان و یقین کے اظہار کے موضوع پر بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے صرف اس پروگرام میں معمولی سا اشارہ کیا ہے، تاکہ اس بات کا ادراک ہو کہ مغرب اور مشرق کی دو سپر طاقتوں اور صدام کے حامیوں کے خلاف جنگ لڑنے والے مجاہدین کا امام خمینی سے کس قدر لگاؤ اور عقیدت تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.